الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى ألا لله الدين الخالص صدق الله العظيم. اخلاص کے بارے میں کچھ باتیں پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل بھی معتبر نہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک ثواب اور ایک اخلاص. اگر کسی عمل میں ثواب کی نیت کی جائے لیکن اخلاص نہ ہو تو یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا. ثواب کی نیت تھی, نیت ثواب کے لیے وہ عمل کیا لیکن اخلاص نہیں تو وہ عمل قبول نہیں. اسی طرح کسی عمل میں اخلاص تو ہے مگر ثواب کی نیت نہیں ہے تو بھی وہ عمل قبول نہیں. جس عمل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں, اخلاص کی بھی نیت کی گئی ہو اور ثواب کی بھی نیت کی گئی ہو, وہ عمل قبول ہوتا ہے. اور اخلاص کی علامت اس عمل کا اللہ کے لیے ہونا ہے اور ثواب کی علامت اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا ہے. کسی کو فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کیا, رمضان آنے والا ہے نا, بس اس مہینے میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, یہ دعا یاد کر لیجئے. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اردو میں ہی مانگ لے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے. اردو میں مانگ لیجیے, اسی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ, فضیلت مل جائے گی, وہ بھی محروم نہیں رہے گا جو اردو میں مانگے. اللہ جو بہتر ہے کہ عربی میں مانگ لیجیے جس کو یاد ہو جائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, مقبول دعا ہے آپ کی. تو فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے, ایمان تو ہو گیا اخلاص اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے, یہ ہے سنت کے مطابق روزے کا اہتمام کرے. تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, معاف کر دیے جائیں گے, بخش دیے جائیں گے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور جس نے قیام کیا رمضان میں یعنی تراویح پڑھی, پورے رمضان کا ہے یہاں لفظ من قام رمضان, یعنی جس نے پورے رمضان تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے, ثواب کی نیت رکھتے ہوئے, امید رکھتے ہوئے, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی چاند نظر آنے سے لے کر چاند نظر آنے تک تراویح کا اہتمام ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ تین روزہ پڑھتے ہیں اور باقی 27 دن چھٹی, بعض لوگ 5 روزہ پڑھ لیتے ہیں, 6 روزہ پڑھ لیتے ہیں یا 10 روزہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر چھٹی. پڑھی پڑھی, نہ پڑھی نہ پڑھی, کوئی حرج نہیں, یہ غلط بات, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی, اور کتنی بڑی فضیلت ہے, ایک تراویح پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. اگر یہ ہمارے سامنے ہو تو یہ جو ٹانگیں دکھتی ہیں نا کھڑے ہو کر, یہ سب آسان ہے. تنخواہ سامنے ہوتی ہے نا تو محنت کرنی آسان ہے. بیوی بچوں کو چھوڑنا, بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان ہے, گھر سے دور رہنا دن بھر, رات کو آتا ہے آدمی, وجہ کیا ہے, اس کی نظر آگے پر ہوتی ہے, نفع پر, تنخواہ پر ہوتی ہے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے, اگر ہماری نظر مغفرت پر ہو کہ اس عمل کے بدلے اللہ میری مغفرت فرمائیں گے, اللہ نے فرمایا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا,
بس سمجھ لیجیے کام بن جائے گا، پھر یہ ٹانگیں دکھنی ہے اس میں بھی مزہ آئے گا، ٹانگیں دکھنے میں مزہ آنے لگے گا. یہ کس لیے دکھ رہی ہیں؟ اللہ کے لیے دکھ رہی ہیں، قرآن کریم کے لیے دکھ رہی ہیں.
وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
اور جو جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کا اس کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ اخلاص، اخلاص کے ساتھ جس نے رمضان کا مہینہ گزار لیا. اور اخلاص میں بڑی طاقت ہے، بہت طاقت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایک سفر میں کسی پہاڑ کے پاس سے گزرے، طوفان آ گیا، بارش ہو گئی، ان کو پہاڑ کے غار میں پناہ لینی پڑی. اس طوفان کی وجہ سے ایک چٹان آ کر گر گئی، غار کا راستہ بند. اس کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، وہ اپنی جگہ سے ٹس کے مس نہیں ہوئی، اتنی بھاری چٹان تھی. اب انہوں نے کہا، بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو موت سامنے نظر آ رہی ہے، لہٰذا کوئی اپنا ایسا عمل یاد کرو جو خالص ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو، بس اس کو یاد کرو، شاید یہ مصیبت ٹل جائے. تو ایک آدمی نے کہا، ہاں پہلے اس نے عمل اپنا بیان کرنا شروع کیا، اللہ آپ کو معلوم ہے، دیکھیے ایسے جیسے باتیں کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور رات کو بکریوں کا دودھ لا کر اپنے والدین کو سب سے پہلے پیش کرتا تھا، اور اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتا تھا اگرچہ وہ بھوکے ہوتے تھے. ایک رات کو میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بھی بھوکے تھے، مگر میں پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا کھڑا رہا، جب وہ اور میں نے جگایا بھی نہیں ان کو کہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کے آرام میں خلل نہ ہو. جب وہ خود ہی جاگے، صبح جا کر، اور میرے بچے مجھ سے مطالبہ کرتے رہے، لیکن میں نے ان کو نہیں پلایا کہ پہلے ماں باپ کو پیش کروں گا. تو جب وہ اٹھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیالہ پیش کیا. اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا، تو اللہ اس چٹان کو ہٹا دیا. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہٹ گئی. یہ منظر دیکھ کر دوسرے آدمی کی اور دونوں آدمیوں کی بھی ہمت ہوئی. تو اب دوسرے آدمی نے کہنا شروع کیا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نے ایک مزدور سے کچھ مزدوری لی تھی، اور مزدوری پر اختلاف ہو گیا، وہ چاہتا تھا میں اور زیادہ لوں. میں نے جب اس کو اجرت دینے کی کوشش کی، جو اجرت طے ہوئی تھی، وہ کہتا تھا نہیں یہ کم ہے میں زیادہ لوں گا، اور ناراض ہو کر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے ایک گائے خریدی، اس گائے نے بچے دیے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا. اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ ایک ریوڑ تیار ہو گیا، اور بہت عرصے کے بعد وہ آیا کہ لاؤ میری مزدوری دو. اس وقت تو میں ناراض ہو گیا تھا، مگر اب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، لاؤ مجھے دے دو. تو میں نے کہا یہ جتنا ریوڑ ہے یہ سب تیرا ہی ہے، کیونکہ تیری مزدوری سے ہی میں نے خریدا تھا، یہ گائے خریدی تھی اس میں برکت ہو گئی، تو یہ جتنا ریوڑ ہے یہ سب تیرا ہی ہے. تو اس نے کہا ارے تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، اتنی تو میری مزدوری نہیں تھی. میں نے کہا بھائی یہ تیرا ہی ہے، تیری مزدوری سے ہی میں نے خریدا تھا، جا پوری سب لے جا. وہ بھی اللہ کا بندہ سب لے گیا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک دو تم رکھ لو، کوئی بات نہیں، سارا کا سارا ہی ریوڑ لے گیا، ایک نہیں چھوڑا اس نے. میں نے کچھ کہا بھی نہیں، میں نے خوشی خوشی دے دیا. اگر اے اللہ یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا تو آپ یہ چٹان ہٹا دیجیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چٹان اپنی جگہ سے اور ہٹ گئی. اب تیسرے آدمی نے کہنا شروع کیا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی چچازاد بہن سے ناجائز محبت تھی، اور ایک مرتبہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہوئی تو اس نے مجھ سے پیسے مانگے. میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ گناہ کرو، تب کہیں جا کر میں تمہیں پیسے دوں گا. وہ چونکہ مجبور تھی اس لیے وہ تیار ہو گئی، گناہ پر تیار ہو گئی. اور جب میں گناہ کے قریب پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، میری مہر کو مت توڑ. جب یہ اس سے الفاظ میں نے سنے تو میں ہٹ گیا، اور میں نے گناہ میں گناہ سے الگ ہو گیا، میں نے گناہ نہیں کیا. اگر اے اللہ یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا تو آپ یہ چٹان ہٹا دیجئے. روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ چٹان پوری ہٹ گئی اور وہ دونوں اور تینوں باہر نکل آئے. یہ اخلاص. اخلاص میں کیا طاقت ہے بتائیے. مصیبتیں ٹلتی ہیں اخلاص سے. اس روایت سے ثابت ہوا مصیبتیں ٹلتی ہیں اخلاص سے. اور یہاں اپنے عمل کا وسیلہ مانگا ہے. ان تینوں نے اپنے ہی عمل کے کو وسیلہ بنایا ہے نجات کا. اور جس جسم سے عمل اچھے عمل نکلتے ہوں وہ جسم زیادہ قیمتی ہوتا ہے. بھائی مشین زیادہ قیمتی ہے یا پروڈکٹ زیادہ قیمتی ہے؟ تو مشین زیادہ قیمتی ہوتی ہے جس سے پروڈکٹ نکل رہی ہے، پیداوار نکل رہی ہے. لہذا جب علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں، جب عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور اس حدیث سے ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد بھی پوری کی، تو عمل والوں کو، اچھے عمل کرنے والوں کو ان کا وسیلہ کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ جو اچھے اعمال کی مشین ہے یعنی اللہ والے. تو لہذا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ مصیبتوں کے ٹلنے کا ذریعہ ہے. تو معلوم ہوا اخلاص کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. اللہ حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی تعریف کی، فرماتے ہیں کہ اخلاص ہے کیا؟ فرماتے ہیں ہوا افراد الحق سبحانہ بالقصد فی الطاعات. نیکیوں کے اندر اللہ کو خالص کرنا، کرنے کا قصد کرنا، قصد ارادہ کرنا، نیکیوں کے اندر ارادہ کرنا کہ میں خالص اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. ہوا افراد الحق سبحانہ بالقصد فی الطاعات. لیکن اس سے بھی اچھی تعریف حکیم الامت خانوی رضی اللہ مرفدہ نے فرمائی. اپنا اپنا ذوق ہے، مجھے حضرت کی تعریف زیادہ بہتر پسند آئی. وہ یہ ہے، حضرت نے مثال دی کہ فرمایا ایک شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ کے غیر کو دکھانے کے لیے بھی، ریاکاری کے لیے بھی نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا تھا. دونوں ہی ارادے نہیں کیے، نہ اللہ کو دکھانے کا ارادہ، نہ اللہ کے لیے پڑھنے کا ارادہ کیا، نہ غیر اللہ کو، مخلوق کو دکھانے کا ارادہ کیا. تو حضرت فرماتے ہیں چونکہ اس نماز میں غیر اللہ کا قصد کیا ہی نہیں گیا، غیر اللہ کا ارادہ ہی نہیں کیا گیا، لہذا جہاں غیر اللہ نہ ہو وہاں اللہ ہی اللہ ہے، لہذا یہ نماز بھی اخلاص والی ہی شمار ہوگی، اگرچہ اس نے نیت نہیں کی تھی. حافظ ابن قیم نے تو فرمایا افراد یعنی الگ کرو، اللہ کو الگ کرو، قصد کرو. اور حضرت فرماتے ہیں قصد نہ بھی کیا گیا ہو، بس اللہ کے غیر کا قصد نہ ہو، اتنا بھی کافی ہے، وہ بھی اخلاص ہی ہے. اب یہ اور اس قول کی تائید مجھے حضرت علی کے قول سے ملی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین جو آپ کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، اس میں جو صحابہ جو کام آئے، جو شہید ہوئے، ان کا کیا حکم ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی سے پوچھا گیا. اب حضرت علی کا جواب سنیے، فرمایا لا يموتن احد من هؤلاء وقلبه نقي الا دخل الجنه. ان دونوں لشکروں میں سے، چاہے میرا لشکر ہو چاہے معاویہ کا لشکر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی جس کو بھی موت آئی ہو، دونوں طرف مسلمان صحابہ، جو بھی جس کو موت آئی ہو، وقلبه نقي اور اس کا قلب صاف ستھرا ہو، الا دخل الجنہ، وہ جنت میں ہی جائے گا. یہ حضرت علی کا جواب تھا. تو یہ بڑی چیز ہے. غیر اللہ اصل جو اخلاص اصل ہے غیر اللہ سے دل کا پاک ہونا. چاہے اللہ کا فرض کیا ہو نہ کیا ہو, بس غیر اللہ نہ ہو, اللہ ہی اللہ ہے. اب سنیے حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے, فرمایا حضرت کا معمول یہ تھا کہ پانچ پارے پڑھا کرتے تھے صبح. حضرت کی کرامت تھی کہ صبح اشراق فجر سے لے کر اشراق تک پانچ پارے حضرت کے ہو جاتے تھے. اور ایسے نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, تین کام ایک ساتھ ہوتے تھے. تین کام, چہل قدمی ہو رہی ہے یہ ورزش ہے, دوسرا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ ایک عمل ہوا, تیسرا قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی میں تدبر غور و فکر. یہاں تک کہ کاغذ اور قلم حضرت کی جیب میں ہوتا تھا, کوئی نقطہ علمی نقطہ آیا فوراً لکھ لیتے تھے اور پھر تلاوت شروع. تو تین کام ایک ساتھ ہوتے تھے. تو فرمایا میں اس لیے جاتا ہوں, جنگل میں جاتے تھے جنگل میں تلاوت کے لیے. تو فرمایا جنگل میں اس لیے جاتا ہوں کہ جنگل میں آبادی نہیں ہے. جب آبادی نہیں تو گناہ نہیں ہے, جب گناہ کرنے والی نہیں تو گناہ کہاں ہوں گے. لہذا جنگل میں آبادی نہیں, جب آبادی نہیں تو گناہ بھی نہیں, اور جہاں گناہ نہ ہو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. جہاں گناہ نہ ہو, اب پتہ چلا حضرت والا ایک زمانے میں یہاں جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں تشریف لاتے تھے, کیوں تشریف لاتے تھے پتہ چلا آپ کو؟ یہی ہے. یہ جنگل میں آبادی نہیں, جہاں آبادی نہیں وہاں گناہ نہیں, کیونکہ گناہ کرنے والے ہی نہیں ہیں تو گناہ کہاں سے ہوں گے. تو جہاں آبادی نہیں وہاں گناہ نہیں, اور جہاں گناہ نہ ہو وہاں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. تو ہمارے اکابر, ہمارے بزرگ, اللہ والے اہل اللہ, وہ اللہ کی رحمت سے نہانے کے لیے جاتے تھے. کبھی کبھی ویرانوں میں, جنگلوں میں جا کر اللہ کو یاد کرنا تھوڑی دیر کے لیے, کچھ دیر کے لیے. تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ روز آنا تلاوت کا عمل جنگل میں چہل قدمی فرماتے تھے اور تلاوت فرماتے تھے. تو یہاں بھی یہی پتا چلا کہ اللہ کا غیر نہ ہو, بس رحمت ہی رحمت, وہاں اللہ ہی اللہ ہے. تو یہ ہے اخلاص, اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. وہ جو ہے نا, جب یہ عمارت بنتی ہے, عمارت اس کو یوں سمجھیے, جب عمارت بنتی ہے تو وہ زرد رنگ کے پتھر ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں زمین پر. پہلے دیکھا ہوگا آپ نے, وہ پیلے رنگ کے ٹکڑے پتھروں کے, وہ بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں, وہ ڈالے جاتے ہیں. اس کے اوپر پھر وہ جو وہ ستون کو کھڑا کیا جاتا ہے, پلر وغیرہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. لہذا ساری کی ساری عمارت کا بوجھ اور وزن ان پیلے پیلے پتھروں پر ہوتا ہے, لیکن یہ پتھر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. بس یہی اخلاص والے ہوتے ہیں. اخلاص اسی کو کہتے ہیں کہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے, چیختے نہیں ہیں کہ ہم ہیں, ہماری وجہ سے یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے, بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں ساری عمارت کا اپنے اوپر, لیکن چیختے نہیں ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. یہی اخلاص ہے. تو یہ بس ان پتھروں سے ہمیں سبق لینا چاہیے. یہ پتھر مخلص پتھر ہیں, ان میں اخلاص ہے. یوں سمجھ لیجیے, مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ہے اخلاص کا عمل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک تابعی آئے مدینہ منورہ سے, پہلی دفعہ آئے تھے, حاضر ہوئے تھے صحابہ کی زیارت کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے لوگ جمع ہیں اور وہ کچھ باتیں بتا رہا ہے. انہوں نے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے. ان کو حدیث سنانے کا ایسا شوق تھا, ایسا جب ان سے کہہ دیا جاتا حدیثیں سنائیے, سناتے چلے جاتے. ایک دیوانگی کا عالم تھا. تو یہ جو تابعی آئے تھے, یہ وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے. اور جب وہ اپنی بات پوری کر چکے تو ان سے عرض کیا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنا دیجئے, کوئی ایک حدیث جو آپ نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے. فرمایا ہاں ضرور سناؤں گا. اور یہ فرما کر بے ہوش ہو گر پڑے نیچے. پھر لفافہ ہوا تو پھر فرمایا ہاں میں ضرور وہ حدیث, ایک حدیث میں جو حضور سے سنی تھی, اور اس وقت اسی گھر میں سنی تھی, اسی گھر میں, یعنی جہاں موجود تھے، اور اس وقت میرے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بھی اس گھر میں موجود نہیں تھا، میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے تھے. پھر یہ فرما کر دوبارہ بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، اور پھر جب ہوش میں آئے تو پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قیامت میں سب سے پہلے حافظ قرآن کو لایا جائے گا، اس پر نعمتیں اللہ گنوائیں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا کیا، اس نعمت کا کیا، اس میں اس نعمت کی کس طرح شکر گزاری کی. تو وہ کہے گا میں نے اللہ کے آپ کے لیے قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا. تو اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے یہ اس لیے پڑھا کہ لوگ قاری کہیں، تو تجھے کہا جا چکا، اور فرشتے بھی کہیں گے ہاں تجھے تو نے اس لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، فرشتے بھی اس کی مذمت کریں گے، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور جہنم میں بھی ایسے نہیں، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر سخی کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہی کلام کیا جائے گا کہ تجھے ہم نے مال دیا تھا، کیا شکر گزاری تھی. وہ کہے گا میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا، جہاں جہاں مجھے موقع ملا میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا. فرمایا نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، لہذا اس کو بھی منہ کے، اور تجھے کہا جا چکا، لوگوں نے کہا بھی، اور فرشتے بھی اس کی مذمت کریں گے، اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا منہ کے بل گھسیٹ کر. اور پھر شہید کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، وہ بھی یہ کہے گا کہ میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ جان دی. فرمایا نہیں، تو نے اس لیے کیا. اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. سو تجھے کہا جا چکا، فقط تھی کہا جا چکا، اب کیا مسئلہ ہے، اب کیا لینے آیا. اور فرشتے بھی اس کی مذمت کریں گے یہاں تک کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا منہ کے بل جسیر تک. اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد حضور نے جوش میں آ کر میری ران پر ہاتھ مارا، دوست ایسے، اے ابو ہریرہ قیامت میں سب سے پہلے انہی تین لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، قاری سخی مالدار جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور شہید. سب سے پہلے جہنم کو انہی تین آدمیوں سے بھڑکایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ وجہ یہ ہے اخلاص نہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم لائیں گے ان کے عمل کو اور پھر ہم اس عمل کو بنا دیں گے بکھری ہوئی ریت، حالانکہ وہ بڑے بڑے اعمال تھے. اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنا، زکات دینا وغیرہ، نماز پڑھنا، حج کرنا، مگر یہ اعمال اللہ کے لیے نہیں کیے گئے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں بکھری ہوئی ریت ہیں، فجعلنا ہبا منثورا. اس لیے فرمایا اخلص، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص کا اہتمام کرو، دین کے تمام کاموں میں اخلاص کا اہتمام کرو، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حکم دیا گیا ہے ہم سب کو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. الا لله الدين الخالص، اخلاص والا دین ہی اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے لیے وہی دین ہے. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، برائی کو، گندگی کو، فحش کو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ہٹا دیا، پھیر دیا، ہٹا دیا. کیوں؟ انه من عبادنا المخلصين، حضرت یوسف ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو اخلاص عطا کیا گیا ہو، جن کو اخلاص کی نعمت جن کو دی گئی ہو ان میں سے تھے. معلوم ہوا اخلاص کی برکت سے جو اخلاص والے لوگ ہیں، یخرجون من کل غبراء مظلما، ہر تنگ اور تاریخ گھاٹی سے وہ نکل جاتے ہیں. حضور نے یہ مثال دی اخلاص والوں کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا جو دعا پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کی تھی، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. ایک روایت میں یہ بغیر شیء آگے بھی ہے، اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم، یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شریک کروں کسی کو، جانتے بوجھتے ہوئے یا بے انجانے میں، دونوں صورتوں میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. لہذا اگر کسی کو عربی میں یاد نہ ہو بھائی اردو میں مانگنا چاہیے. ہم چاہتے تو ہم سبھی ہیں نا کہ ہمیں اخلاص حاصل ہو جائے یا اخلاص والوں میں ہمارا شمار ہو جائے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو صبح کو یہ آیت پڑھ لے قرآن کریم کی، یہ تو وہی ہے قلندر ہر سے گویا دیدہ گویا، قلندر جو بات کہتا ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے. قلندر کی بات سنیے، فرمایا کہ جو شخص صبح کو یہ آیت پڑھ لے قرآن کریم کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، یہاں تک کہ میرا جینا میرا مرنا، وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں. و بذلک امرت، مجھے میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں. و انا اول المسلمین، میں اللہ کے فرما برداروں میں. تو فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اس کو اس کے دن بھر کے اعمال پر اخلاص کی مہر لگا دیں گے، مہر اخلاص کی مہر لگا دیں گے اس کے دن بھر کے اعمال پر. کریں تو صحیح، ہم اہتمام تو کریں اس کی نماز پر، اس کی تسبیح پر، اس کی تلاوت پر، اس کے لوگوں سے ملنے پر، ہر چیز پر اخلاص کی مہر لگ جائے گی. کیونکہ اس میں یہ الفاظ آئے وہ محیا و مماتی، میرا جینا اور مرنا، جینے اور مرنے کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ بھی اللہ کے لیے ہو گیا. بھائی جینا پیدا ہونے سے لے بالغ ہونے سے لے کر اور موت تک جو کچھ اس نے اعمال کیے وہ بھی اللہ کے لیے ہوگا جب یہ آیت پڑھ لی. وہ محیا یا وہ مماتی، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. کتنا اچھا بھائی، تو یہ حضرت کتنا دو تین منٹ بس بھائی، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر